الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کے مقدمے میں مسلمانوں کی مصیبتوں، ان کی تکلیفوں اور ان کی پریشانیوں کے تین اسباب بیان فرمائے ہیں، تین وجہ ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک مسلمانوں کا دین سے جاہل اور ناواقف ہونا ہے، اس کی وجہ سے بھی مسلمان طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اور دوسرا سبب مسلمانوں کا فقر و فاقہ اور افلاس اور تنگ دستی میں مبتلا ہونا ہے، بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفوں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اور ان دونوں اسباب پر گزشتہ منگلوں میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے. تیسرا حضرت نے بیان فرمایا کہ تشویش اور پریشانی سے دوچار ہونا. تیسرا سبب یہ ہے کہ بہت سے مسلمان قسم قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہر طرح طرح کی تشویشات ان کو لاحق ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، آرام نہیں ہے، بے چین ہیں اور اس تشویش اور پریشانی کی تکلیف میں بھی ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان مبتلا ہیں، بلکہ فی زمانہ تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان کسی تشویش اور پریشانی سے پاک ہو. یہاں تک کہ امیر بھی پریشان اور غریب بھی پریشان، صحت مند بھی پریشان اور بیمار بھی پریشان، پڑھے لکھے لوگ بھی پریشان، جاہل ان پڑھ لوگ بھی پریشان، شہری بھی پریشان اور دیہاتی بھی پریشان. اب تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ جس سے ملو وہی پریشان، جس سے ملاقات کرو وہی پریشان, جس کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ یہ تو بڑے آرام میں ہے, یہ تو بڑی راحت میں ہے, بڑے سکون میں ہے, لیکن جب اس سے ملو اور اس کے حالات سنو تو ظاہر میں جو کچھ ذہن میں آ رہا تھا وہ 100% غلط نکلتا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو حد سے زیادہ پریشان ہے, یہ تو حد سے زیادہ تکلیف میں ہے, اور اس بیچارے کو تو کروٹ کروٹ پریشانی ہے اور کسی لمحہ اس کو سکون ہی نہیں. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ غریب تو سکون سے رہتا ہے, بس اس کا تو ایک ہی غم ہے کہ غریب ہے اور کوئی غم نہیں, یہ تو ہزاروں لاکھوں سے اچھی حالت میں ہے, بہتر حالت میں ہے, اطمینان کی حالت میں ہے, اور مالدار تو ہمیشہ سے پریشان چلے آئے. پہلے زمانے میں جتنے مالدار لوگ ہوتے تھے زیادہ تر پریشانی ہوتے تھے, اور اس زمانے میں بھی یہی حال ہے کہ جتنا کوئی مالدار ہوتا ہے اور کروڑ پتی ارب پتی ہوتا ہے اتنے زیادہ وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے. حالانکہ مالداری کی وجہ سے تو اس کو بڑا سکون ہونا چاہیے اور بڑا بے فکر ہونا چاہیے, اور لوگ ان کی ظاہری ٹھاٹ باٹ اور مال و دولت اور روپیہ پیسہ اور قسم قسم کے اسباب راحت میسر ہونے کی وجہ سے دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. بھائی یہ مالدار آدمی تو بہت ہی بڑے سکون اور چین میں ہوگا, اس کے پاس تو گاڑی بھی بڑی اعلیٰ قسم کی ہے, اس کا تو بنگلہ بھی نہایت خوبصورت اور بہت وسیع ہے, کاروبار بھی بڑا زبردست ہے, کروڑوں کی آمدنی ہے, بڑے بڑے لوگوں میں اس کی عزت ہے, تو بڑے آرام میں ہوگا, بڑے سکون میں ہوگا, لیکن جب اس کا حال سنو تو معلوم ہو غریب اس سے اچھا ہے. یہ امیر ہے تو لیکن حقیقت میں یہ غریب سے بھی بدتر ہے اور اس سے کہیں زیادہ یہ پریشان اور تکلیف میں ہے. ہزاروں لاکھوں مسلمان بیچارے قسم قسم کی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں, بس ان مسلمانوں کی اقسام میں بس ایک قسم ایسی ہے جس کو سکون ملتا ہے, اور اس کی تو پریشانی بھی پریشانی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ اس کو پریشانی نہیں ہے, اس کو بھی پریشانی ہوتی ہے, لیکن وہ پریشانی اس کی نام کی ہوتی ہے. حقیقت میں وہ بڑا سکون میں ہوتا ہے اور بڑے آرام میں ہوتا ہے, حقیقت میں راحت اسی کے پاس ہوتی ہے, چین اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. ظاہر میں اس کے پاس آرام اور راحت کے ساز و سامان بھی نہیں ہوتے, لیکن کروٹ کروٹ اسے اطمینان ہوتا ہے, آرام سے سوتا ہے, آرام سے جاگتا ہے, آرام سے کھاتا ہے, آرام سے پیتا ہے, آرام سے رہتا ہے, بس اس کا تو بال بال سکون میں رہتا ہے, اور وہ ہے اللہ شانہ کا فرما بردار اور دل و جان سے تابے دار, گناہوں سے دور, اطاعت میں مشغول. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. کہ ایسا مسلمان جہاں بھی ہے سکون میں, آرام میں, راحت میں, اس کے پاس تو اتنی راحت ہے اور اس قدر اس کو سکون میسر ہے کہ پریشان حال آدمی آ کر کے جب اس سے ملے تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے, اور اگر دور ہو تو کم ضرور ہو جاتی ہے, کم ضرور ہو جاتی ہے. بالکل یہ ایسی جیسے کہ برف ٹھنڈا کرنے والی ہے. اب چاہے وہ برف شربت میں گھول کے پی لے اور چاہے دودھ میں ڈال کے پی لے اور چاہے کوٹ کر ویسے چبا لے اور چاہے رومالے بھر کے سر پہ رکھ لے, جس طرف سے برف کو پکڑے ٹھنڈے ٹھنڈا, اگر کمرے میں ایسی چلا لے تو گرمی ختم, پسینہ ندارت اور ٹھنڈا ہی ٹھنڈا, جتنی چیزیں اس میں رکھ دو وہ بھی ٹھنڈی. جیسے ایسی اور برف میں ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت ہے, ایسے یہ جو اللہ جل شانہ کے تابعدار اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں ان کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ خود بھی ٹھنڈے اور جو ان کے پاس آ جائے وہ بھی ٹھنڈا. اور اس قسم کے سوا باقی جتنے بھی صورتیں ہیں بس وہاں تو بھائی پریشانی ہے پریشانی پریشانی ہے پریشانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد, اس کے زمانے کا قصہ یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص فقر و فاقے سے اور تنگ دستی سے پریشان تھا, کیونکہ یہ بھی ایک پریشانی کا سبب ہے. آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے تفصیل کہ تنگ دستی بھی انسان کو پریشان کرتی ہے, اس کی وجہ سے وہ بڑا پریشان تھا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کے عرض کیا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں, جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تنگ دستی میں آنکھ کھولی, اسی میں پلا, اسی میں بڑھا, اسی میں جوان ہوا ہے, اب اسی میں میں دیڑھ عمر کو پہنچ گیا, اب معلوم نہیں کتنی زندگی باقی ہے, مگر میں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا, کھانے کو نہیں ہوگا, پینے کو نہیں ہوگا, پہننے کو نہیں ہوگا, تو پریشانی کے سوا کیا ہوگا. تو میں حضرت آپ کے پاس آیا ہوں, آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے, آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی دعا مقبول ہے, دعا کر دیجیے اللہ پاک میری اس پریشانی کو دور فرما دے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ مالدار ہو جاؤں اور پھر مالدار ہو کر کے میں بھی جیسے مالدار لوگ مزے اڑا رہے ہیں میں بھی کچھ مزے اڑاؤں, میں بھی باقی زندگی کچھ خوشحالی میں گزار دوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اپنی امت کے خیرخواہ ہوتے ہیں وہ حکیم بھی ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر اس کو تنگ دستی میں رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اس میں سے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, اور وہ حکمت ایسی ہے کہ وہ حکمت مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی حالت میں رہے, اسی حالت میں ہی بہتر ہے. لہذا حضرت نے فوراً اس کے لیے دعا نہیں فرمائی, بلکہ یہ فرمایا کہ اچھا بھائی ایک کام کر, جا بازار میں وہاں دیکھ کون سا مالدار اور سیٹھ آدمی تجھ کو پسند ہے, اور جب تو مطمئن ہو کہ ہاں یہ آدمی جو ہے بہت صحیح ہے, ایسا ہونا چاہیے جس طرح یہ مزے میں ہے ایسے میں بھی موج میں ہوں, تو مجھے آ کے بتا دیجیے, میں دعا کر دوں کہ اللہ اس کو ویسا کر دیجیے. یہ حضرت نے کہا, وہ خوش ہو گیا کہ بس بھائی ابھی ابھی یہاں تو شہر میں تو بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں, سراہ بازار جاؤں, جیولروں کی دکانیں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں, سونے سونے, چاندی چاندی, ہیرے ہیرے, جواہرات جواہرات, سیٹ صاحب بھی بڑے آن بان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں, دکان سونے چاندی سے بھری ہوئی ہے, اور کیا چاہیے. ہو گیا جا کر کے جناب, اس نے شہر کے بازاروں میں چکر لگانا شروع کیا, کبھی کسی بازار میں, کبھی گھیرے بازار میں, اور دکانداروں کو دیکھے کہ کون سا اچھا ہے, کوئی اگر اسے پسند آ جائے تو پھر وہ اس سے مل بھی لے, ملے تو اپنی کہانی سنا دے, سنتے ہی یہ اپنے کان پکڑ لے کہ بابا رے بابا کہاں آ گیا. نہیں نہیں میں ایسا نہیں, میں اس کے دعا کروا کے مروں گا, میں تو اس سے لاکھ گنا اچھا ہوں. خیر عرصے تک وہ دورہ کرتا رہا, بازار میں چکر لگاتے لگاتے صداف بازار میں جو ہری پر اس کی نظر پڑی, جلا میں اس کی نظر پڑی, یہ جو ہے نا ماشاء اللہ بہت ٹھیک ٹھاک, صحت مند بھی ہے, لال سرخ بھی ہے, دکان بھی سونے چاندی سے بھری ہوئی ہے, نوکر چاکر بھی ہیں, گلاب سے اس کے بیٹھے بھی ہیں, بس ہو نہ ہو یہ ٹھیک ہے, اور اس کے بالکل دل میں وہ اتر گیا. لیکن اس نے سوچا پہلے پوچھ لوں اس کا حال کیا ہے, تو جا کے دکان پہ بیٹھ گیا, گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کاروبار ہو رہا ہے. دکاندار نے پوچھا بھائی آپ کیا لینے آئے, جی میں ذرا سا تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے, ڈلا نہیں کون آئیں گے, چور تو نہیں گئے, انہوں نے کہا ایک دو دفعہ کہا کہ جاؤ بھائی جاؤ, یہاں پہ کچھ لینا ہے تو لو, نہیں لینا ہے تو یہاں جاؤ, یہاں ملنے میں جانا کیا کام ہے. نہیں نہیں مجھے ایک ضروری کام ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. خیر اس نے ہمت کر کے اس کو تنہائی میں ملنے کا موقع دیا. جب یہ ملا تو اس نے کہا کہ جناب میں بڑا بدحال آدمی ہوں, اور موسیٰ علیہ السلام سے میں نے درخواست کی تھی کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے, حضرت نے فرمایا تم بازار میں جاؤ, کسی کو دیکھ لو, جو دکاندار تم کو پسند آئے تو آگے مجھے بتا دینا, میں دعا کر دوں گا کہ اللہ اس کو ایسا کر دیجیے. تو مہینوں ہو گئے مجھے گھومتے ہوئے, آپ کی نظر پڑی ہے, آپ کو میں نے دیکھا تو مجھے آپ بہت اچھے لگے, ظاہری طور پر ہر چیز بالکل فٹ نظر آئی. میں نے سوچا کہ آپ جیسا ہو جائے, آپ جیسا ہونے کی دعا کر لوں, کروا لوں حضرت سے. ارے توبہ کر میرے جیسا ہونے کی, اچھا ہوا تو انہوں نے مجھ سے بات کر لی, مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی پریشانی ہے. واقعی ہاں ماشاء اللہ دکانیں اتنی بڑی ہے, سارے شوکیس سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں, نوکر چاکر ہیں, یہ ہے وہ ہے, گھر بھی تمہارا میں نے ایک دن دیکھ لیا تھا پوچھ کر کے, وہ بھی شاہی محل ہے, پھر کیا بات ہے. سن لے تم پھر سنا دیتا ہوں. انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے خوبصورتی بھی دی تھی, صحت بھی دی تھی, اور ہے الحمدللہ, کاروبار بھی اللہ پاک نے خوب دیا, میرا ہاتھ پکڑ لیا, دن دوگنی رات چوگنی, آمدنی میں کوئی کمی نہیں ہے, پھر اللہ نے میری شادی کروا دی, شادی بھی الحمدللہ اچھے گھرانے میں ہوئی, بیوی بہت خوبصورت ملی, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ہم دونوں میں محبت بھی بہت رکھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ اچانک میری بیوی بیمار ہوئی, اور ایسی بیمار ہوئی کہ میں نے اپنے پیسے پانی کی طرح بہا دیے, لیکن جتنا علاج کیا اتنی بیماری بڑھتی چلی گئی, آخر وہ اتنی بیمار ہوئی کہ بالکل زندگی سے میں نا امید ہو گیا. میں اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ ہم دونوں ہی تھے بس. تو اس نے کہا کہ اب میں تو تھوڑی دیر کی مہمان ہوں اور اب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی, تم تو میرے پاس کوئی اور شادی کر لو گے. اس نے ایسی بات کہی کہ وہ میرے دل میں تیر کی طرح لگی, مجھے تو اسی سے محبت تھی اور تمہیں تو کسی سے تھی نہیں. میں آگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں دل دے کر کسی اور کو دل دے دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ تو سب باتیں کہنے کی ہوتی ہیں. اب وہ میری حماقت سمجھو کچھ بھی سمجھو, بہرحال میں نے اس کو یقین دلانے کے لیے کہ بھائی میں تیرے بعد اب کسی اور سے شادی نہیں کروں گا, میں نے تجھ سے محبت کی ہے اور میں کسی اور سے محبت نہیں کروں گا, میں نے اسے یقین دلانے کے لیے اپنا عضو خاص کاٹ کے اس کے پاس رکھ دیا اور اپنے آپ کو بالکل ناکارہ بنا لیا. اب تو یقین آ گیا کہ اب تیرے بعد میں کسی سے شادی نہیں کروں گا. اب یہ کر تو گزرا لیکن وہ خدا کی شان میں اس کی زندگی تھی, اس کو صحت ہونی شروع ہو گئی, دیکھتے دیکھتے پھر وہ پہلے کی طرح تندرست ہو اور میں بالکل بیکار. اب وہ جوان میں بھی جوان, اور وہ کہاں تک برداشت کرتی. اب آخر اس کے دوستوں سے تعلقات, نوکر چاکر جو میرے یہاں ہوتے ہیں ان سے اس کے نریش تعلقات ہو گئے, جو تم بچے دیکھ رہے ہو سب انہیں کی پیداوار. اب میرے پاس سوائے ذلت کے اور سوائے رسوائی کے اور سوائے خاموشی کے اور کیا ہے؟ نہ کھانے کا مزہ, نہ پینے کا مزہ, نہ پہننے کا مزہ, نہ کاروبار کا مزہ, نہ گھر جانے کا مزہ. رات دن میں ایسی غم میں گھستا ہوں, میں کچھ کر بھی نہیں سکتا, چھوڑ بھی نہیں سکتا, اور جناب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب نظروں کے سامنے ہو رہا. خدا کے لیے میرا جیسا ہونے کی مدعا کرا لی. تو سنتے ہوئے کہتے ہیں میرے تو پیروں تھے زمین نکل گئی. اتنا مالدار آدمی, اتنا خوبصورت آدمی, اتنا صحت مند آدمی اور اتنا پریشان. میں جو حالت ہے یہ اچھی نہیں, میں صحت مند بھی ہوں, میری بیوی بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بچے بھی میرے حلال کے ہیں اور دال روٹی بھی چلتی رہتی ہے. نہیں ہے قورمہ متنجن تو کیا ہوا, نہیں ہے شیش محل تو کیا ہوا, ہے تو جھونپڑا لیکن ہے تو اپنا. اب یہ گیا دوبارہ حضرت خدمت, حضرت سے کہا, حضرت نے مجھے ہاں بھائی کوئی پسند ہے کوئی سیٹ تو نہیں کرا کہ حضرت جس کو دیکھا وہی ایسا نکلا ہے کہ میں تو کان پڑ کے بیٹھی ہے. بڑی مشکلوں میں گھوم پھر کر دورہ کر کے ایک پسند آیا تھا, حضرت اسی کہانی سن کر تو میرے پیروں تلے سے مل گئے. میں تو ہزار حضرت ان سارے مالداروں سے اچھا ہوں, یہ تو سارے بےچارے ہیں عذاب میں اور سخت پریشانی میں مبتلا ہے, تو دیکھنے کے ہیں بس. ان سے تو میں ہزار درجے اچھا ہوں. میں اسی لیے تو کہا تھا پھر دیکھ لے بھائی. تو حکمت سے حضرت نے پہلے مشاہدہ کرا دیا, پھر اس کو پریشان تھا اس کو شکر گزار بنا دیا. شکر کرتے ہی اس کی تکلیف دور ہوئی. تو حقیقت یہ کہ یہ دنیا دار جو ہے نا, یہ تو بےچارے ہیں بس پریشانی ہی ہے, چاہے مال کے اعتبار سے مالدار ہو, چاہے عہدے اور منصب کے اعتبار سے مالدار. اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہمارے پاکستان میں کیا سربراہوں کے ساتھ کیا انجام ہوا ہے کہ لاکھوں ڈالر تو جمع کر لیے, سونا تو جمع کر لیا, لیکن انجام کیا ہوا ان کا؟ تو پریشانی میں پتہ نہیں کتنے لوگ مبتلا ہیں. پہلے زمانے میں تو اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. ایک اور قصہ حضرت تھانے میں دلالے کے مواعظ کا یاد آ گیا. کہ ایک نواب صاحب تھے, ان کا قلعہ تھا, اس میں رہتے تھے. قلعے کے اندر کوئی محل ہوتا ہے, اس میں آدمی رہتا. کبھی کبھی وہ اپنے قلعے کی دیوار پر بھی ٹہلنے کے لیے نکلا کرتے تھے, تاکہ قلعے کے باہر جو غریب اور مفلس اور مسکین لوگ آباد ہیں ان کا حال دیکھیں کس حال میں. اور ان نواب صاحب کا بیچاروں کا حال یہ تھا کہ صدا کے بیمار. ایسا لگتا کہ کبھی ان کو صحت ہوئی نہیں, اور بیمار ایسے ہے کہ معدہ اتنا کمزور, اتنا کمزور کہ کوئی چیز اس کے اندر ہضم نہیں ہوتی. جب ہضم نہیں ہوگی تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ اور طاقت نہیں ہوگی تو پھر آدمی کس بات. نام کا نواب ہے, حقیقت میں تو بیمار ہے. اور ایسا بیمار کہ اس کی زندگی موت سے بدتر. حضرت فرمایا کرتے کہ اس کی خوراک جو تھی نواب صاحب کی, 24 گھنٹے میں ایک تولہ قیمہ ابلا ہوا کپڑے میں باندھ کر صرف چوسنا. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ, بس اتنی ہی ان کی غذا تھی. وہ ایک تولہ, ایک چٹانگ بھی نہیں, ایک تولہ قیمہ, اور وہ بھی ابلا ہوا, بس باریک ململ میں اس کو باندھ دیا, بس نواب صاحب اسے چوس لیتے تھے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ. بس یہ ان کی 24 گھنٹے میں ان کی غذا تھی, باقی دوائیں تھیں. یہ بھی بمشکل ان کے ہضم ہوتا تھا. غذا اتنی ہوگی تو حال کیا ہوگا؟ سوکھ کر کانٹا تھے بےچارے, اور رہتے تھے محل کے اندر, قلعے کے اندر نواب صاحب. تو ایک دن یہ نواب صاحب اپنے قلعے کی دیوار پر ٹہل رہے تھے نیچے دیکھنے کے لیے. کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے کھیت میں ایک مزدور زمین پہ کام کر کے اور کاشتکاری کر کے دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے ایک درخت کے نیچے آیا. اور اس نے ایک کپڑے میں سے دو روٹ نکالے, مدد کہتے روٹ, ایک ہوتی چپاتی, وہ تو بالکل ہی خرس کی طرح پتلی ہوتی, ایک ہوتی روٹی جسے ہم تھوڑ کو روٹی کہتے ہیں, ایک ہوتا روٹ موٹی والی روٹی. تو اس نے دو روٹ نکالے موٹے موٹے, اور ایک پیاز نکالی, اور ایک مکہ مار کے اس کو توڑا, اور اس پیاز سے اس نے وہ موٹے موٹے دو روٹی کھا لی. اور پھر برابر میں سے کھیت میں پانی پہنچانے کے لیے نہر چل رہی تھی, وہ نہر میں گیا اور ان نے چلو بھر کر کے 2-3 چلو پانی کے پیے, اور پھر پھاوڑا سرانے رکھا اور خراٹے لے کر سونے لگا. نواب صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور ترس رہے تھے, اور اس کی صحت کو, دو روٹ کھانے کا پیاس سے اس کے ہضم کرنے کو دیکھ کر کے کہنے لگے, کاش کوئی یہ نوابی مجھ سے لے لے اور اس کی صحت مجھے دیکھ لوں. کہ میں اس محل کے اندر عذاب میں ہوں اور یہ اس درخت کے نیچے سکون میں. لیکن آج کل تو غریب لوگ بھی پریشان ہیں. بس پریشانیوں کے انداز الگ الگ ہیں. امیروں کی پریشانیاں دوسری نوعیت کی, غریبوں کی پریشانیاں دوسری نوعیت کی, کسی کیسی کسی کیسی. لیکن یہ کہ بہت بڑی مخلوق اس تشویش اور پریشانی سے دوچار ہے, جس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہے. اب یہ تشویشات کیسے دور ہوں اور یہ پریشانیاں جو لائق ہیں کس طرح ختم ہوں، اور یہ سکون چین آرام و راحت جو ان کا ہے کیسے میسر ہو؟ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت نے اسی کا حل کتاب کے اندر لکھا ہے، جو اعمال حضرت نے حیات المسلمین میں بیان فرمائے ہیں ہر عمل ایسا ہے کہ جو اختیار کر لے گا ان شاء اللہ تعالی اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. ان تینوں اسباب کا علاج حضرت نے اس کتاب میں تحریر فرمایا. اس سے تصور کتنی اہم کتاب ہے اور اس کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے. اس کے اندر درج اعمال کی برکت سے انشاءاللہ جہالت بھی دور ہوگی، فقر و افلاس بھی ختم ہوگا، پریشانیاں بھی ختم ہوگی. بس ابھی سے ہم سب کو اپنے دل میں اس بات کا تہیا کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی جب وہ اعمال کا بیان شروع ہوگا تو بس ہم انشاءاللہ ایک تو پابندی کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے، کہ ایسا نہ ہو کوئی عمل چھوٹ جائے اور ہم نہ سن سکیں اور پھر اس سے محروم رہ جائیں. پابندی کے ساتھ انشاءاللہ شریک ہوں گے اور عمل کرنے کی نیت سے شریک ہوں گے اور پھر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی جو جو وہ باتیں ہمارے عمل میں آتی جائیں گی جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، حضرت نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے ان کو ثابت کر کے لکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی آخرت کی زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ صلاح و فلاح نصیب ہوگی. لیکن جس طرح میں نے جہالت کے سلسلے میں کچھ طریقے پیشگی اختصار کے ساتھ بیان کر دی، فقر و فاقہ اور تندرستی دور ہونے کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی، تاکہ جب کتاب شروع ہوگی اور پھر جب وہ سارے اعمال آہستہ آہستہ آئیں گے تو اس میں تو خاصا وقت لے گا انشاءاللہ. تو اہم اہم باتیں پہلے بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ فوری طور پر ان کو تو اختیار کر لیا جائے، اور جو باتیں جب اصل آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اختیار کریں گے. تو چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے عرض کر دی جائیں، ان میں سے ایک بات آج انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں کہ بیان کر دوں. مسلمانوں کی جتنی پریشانیاں ہیں اور جو بھی کسی تشویش میں مبتلا ہے، اس تشویش اور پریشانی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ معصیت ہے، وہ گناہوں کا ارتکاب ہے، وہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی. بس یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب ایسا ہے جیسے آگ پر پیٹرول ڈالنا. تو پیٹرول ڈالنے سے، مٹی کا تیل ڈالنے سے آگ اور بڑھ تیز ہوتی ہے، بجھتی نہیں. کہیں تو پانی ہے، پانی اور ڈالو اور ڈالو، آگ بجھ جائے گی. بجھ جائے گی، آگ پتہ نہیں بجھے گی. بس اسی طریقے سے جیسے آگ اور پیٹرول سے لکڑی جل کے ختم ہو جاتی ہے، ایسے گناہوں کی کثرت سے آدمی کا سکون جل کے ختم ہو جاتا ہے. چین جاتا رہتا ہے، راحت جاتی رہتی ہے، اور مسلمان جو اس میں مبتلا رہتا ہے وہ اس کی پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، رکاوٹیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اور مصائب کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو جو یہ نافرمانی کرتا ہے ویسے ویسے تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ بات بالکل قرآن حدیث سے تاکے کے ساتھ ثابت ہے، اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں، کسی قسم کے شبے کی اور شک کی گنجائش نہیں اس میں. اور جب تک خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی مسلمان میں یہ وجہ باقی ہے تو پھر بھائی وہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرنے میں لگا. وہ یہ چاہے کہ میں من چاہے بھی کرتا رہوں، خدا چاہے تو کروں نہیں، من چاہے کرتا رہوں اور جو میرے من میں آتا وہ کرتا رہوں، حرام و ناجائز کام اپنے دل بھر کے کرتا رہوں اور پھر میری پریشانیاں بھی نہ مجھے پریشانیاں بھی نہ گھیرے، مجھے کوئی پریشانی بھی لائق نہ ہو، مجھے کوئی تشویش بھی پیش نہ آئے اور میرے سارے کام بھی بنتے چلے جائیں، یہ خیالس تو مارس تو جن یہ پاگل پنی کی بات ہے بھائی، ایسا میں کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ مزید پریشان تو ہو سکتا ہے، اس پر مصیبتوں کی بارش تو ہو سکتی ہے، اسے سکون نصیب نہیں ہو سکتا، راحت نصیب نہیں ہو سکتی، چین نہیں آ سکتا اس کو. اگر چاہتا ہے کہ مجھے چین ملے، آرام ملے، راحت ملے، سکون ملے، تو اس کا تو واحد راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان سے توبہ کرے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کا جائزہ لے کہ میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں، میرا ظاہر کیسا ہے، میرا باطن کیسا ہے، میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. اگر نافرمانی میں گزر رہی ہے تو بس توبہ کرے، اس سے باز آئے اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری اختیار کرے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ایک کتاب پہلے بھی کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں، ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ حضرت کے درجے بے شمار بلند فرمائے، حضرت نے بہت بڑا احسان فرمایا ہم پر کہ اردو میں ایک کتاب لکھ دی گناہ بے لذت. یہ کتاب ہم لے لیں، مکتبے سے ملتی ہے، اس میں حضرت نے کبیرہ گناہوں کی بھی لسٹ بنا لکھ دی ہے اور صغیرہ گناہوں کی بھی لسٹ لکھ دی ہے، فہرست دے دی فہرست. اب ان میں سے ہر آدمی نہایت آسانی سے اس کا مطالعہ کر کے اپنے گناہوں کو دیکھ سکتا ہے کہ میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں اور کن کن سانپ بچھوؤں کو میں نے اپنے لپیٹ رکھا ہے، پتہ چل جائے گا. پہلے ان سانپ بچھوؤں کو نکال اپنے سے دور کر، پھر گناہ بے لذت کا مطالعہ کریں. اور ایک حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس کے پڑھنے سے ہمارے انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی اور پتہ چلے گا کہ ان گناہوں کی وجہ سے یہ کتنی کون کون سی کیا کیا پریشانیاں ہمیں آئی ہوئی ہیں. اس کا نام ہے جزاء الاعمال، وہ اسی اصلاحی نصاب میں الحمدللہ موجود ہے. اس میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دیکھو فلاں گناہ کا یہ اثر ہے، فلاں گناہ کا یہ اثر ہے، فلاں گناہ کی یہ تباہی ہے، فلاں گناہ کی یہ پریشانی، فلاں گناہ سے یہ تشویش ہوتی ہے، فلاں گناہ سے یہ نقصان ہوتا ہے. پتہ چلے گا، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، تو یقین آ جائے کہ واقعی جو کچھ میری زندگی ایک عذاب بنی ہوئی ہے یہ ان اعمال کی وجہ سے بنی ہوئی ہے جس کے اندر میں مبتلا ہوں. اور یہ دو کتابیں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کافی، اس کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے اپنا جائزہ لے لیں، پھر جو گناہ نظر آئے ان سے توبہ کر لیں اور جن گناہ سے بچے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اپنا صحیح جائزہ لینے کی اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أبنك ربنا فضل سيا یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے گناہوں کا صحیح جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما اور ہم سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دین سے جہالت کو بھی دور فرما. یا اللہ ہمارے دین سے جہالت کو بھی دور فرما. یا اللہ ہمارا فقر و فاقہ بھی دور فرما, تنگ دستی اور اخلاص بھی دور فرما, ہماری ساری پریشانیاں اور تشویشات کو بھی دور فرما. ہم سب کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے سکون سکون عطا فرما, چین چین عطا فرما, آرام آرام عطا فرما, راحت ہی راحت عطا فرما, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخ رو فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما, دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ آنا صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنے نیک مخلص بندوں میں ہم کو شامل فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک مخلص بندوں میں داخل فرما, اپنے دین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما, عافیت کاملہ نصیب فرما, دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی ساری مصیبتیں دور فرما, ساری پریشانیاں دور فرما, ہر قسم کے آفات سے اور حادثات سے, سانحات سے, واقعات سے اپنی فرد خاص عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما اور اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان کو بر وقت بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ ہر مسلمان کی ہر پریشانی دور فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.